وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ من وہ ہیں جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخری اور آخری دن پر وما ہم اور نہیں وہ بمؤمنین ایمان لانے والے. یہ اب تیسرے گروہ کی بات ہو رہی ہے. پہلا گروہ متقین کا تھا, دوسرا کفار کا تھا, اب تیسرا یہ بات ہو رہی ہے. نام نہیں لیا ابھی اللہ تعالی نے کون لوگ کون ہیں, کیونکہ نام لیتے نا تو ذرا پھر تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو. صرف بتا دیا ہے کہ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں, تاکہ ہر بندہ یہ سوچے کیا میں تو اس میں نہیں ہوں شامل. ان کی یہ عادتیں ہوتی ہیں. ایک عادت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جب لوگوں کو جو ملتے ہیں تو دعوے کرتے ہیں آمنا باللہ, ہم بھری اللہ پر ایمان لائے ہیں, وبالیوم الآخری اور آخری دین پر, میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی مومن ہوں. بڑے دعوے کریں گے, زبان سے کہیں گے, یقولو قول زبان سے کہی جاتی ہے نا, جب بات بول کے علانیہ یا ویسے پبلک میں جہاں کہیں بیٹھے ہیں وہاں یہ دعویٰ ہوتا ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آمنا باللہ, ایمان لائے ہم اللہ پر, وبالیوم الآخری اور آخری دین پر. کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس پر ایمان لائے تو بندہ مومن ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں اللہ پر کیسے ایمان لا سکتا ہوں؟ میں نے اللہ کو پہچانا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں پہچانا. ورنہ دنیا والوں کو دیکھیں, دنیا بھی کہتی ہے ہم بھی گاڈ کو مانتے ہیں. تو عجیب و غریب لوگ کہتے ہیں ہم گاڈ کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, خدا کو مانتے ہیں, مگر جب خدا کا کانسیپٹ یا بلیوس وہ سنتے ہیں تو بڑا عجیب لگتا ہے. بھائی یہ خدا کو مانتا ہے مگر اس کے کانسیپٹ ایسے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے, اور یہ اصول یاد رکھیے, دنیا میں جتنے بھی مذاہب بنے ہیں وہ مذاہب جو آسمانی نہیں ہیں, یعنی زیادہ سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت, عیسائیت اور اسلام, ان تین کے پاس تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم آسمانی کتابوں کے فالوور ہیں, مگر دنیا کے دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے پاس یہ دعویٰ نہیں ہے. تو کیا ہے کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے اللہ کو پانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں, میڈیٹیشن کی ہے, باہر نکلے ہیں, غاروں میں جا کے بیٹھے ہیں, علیحدہ ہو کے بیٹھے ہیں, صحراؤں میں بیٹھے ہیں, انہوں نے اپنی طرف سے اللہ کو پانے کی کوشش کی. وہ یہ تو مانتے تھے کوئی ہے صحیح بنانے والا, مگر کون ہے؟ تو جب انہوں نے اپنی طرف سے پانے کی کوشش کی تو ہر ایک کا کانسیپٹ اللہ کے بارے میں, خدا کے بارے میں دوسرے سے مختلف بن گیا. اسی وجہ سے دیکھیے کہ ہر مذہب وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں, خدا کو مانتا ہوں, مگر کانسیپٹ عجیب و غریب قسم کے ہیں. اپنی طرف سے اگر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو یہ مذاہب کا وجود آئے گا. یہ دنیا کے جو مذاہب بنے ہیں صرف اسی وجہ سے بنے ہیں. لیکن وحی کی طرف سے اگر ہم اللہ تعالی کو پہچانیں گے تو پھر اللہ کے بارے میں ہمیں صحیح علم ہوگا. اس لیے اللہ کو پہچاننے سے پہلے ہمیں نبی پر ایمان لانا ہوتا ہے. نبی ہی قوم کو بتاتا ہے کہ یہ اللہ ہے, لا الہ الا اللہ. اس پر جب وحی اترتی ہے تو اس وحی کے ذریعے وہ اللہ کا تعارف کراتا ہے. وہ اپنے آپ کو بھی مخلوق سمجھتا ہے, اس کو خالق سمجھتا ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ سے علیحدہ سمجھتا ہے, کہ بہت بڑا فرق ہے مجھ میں اور اللہ میں. اللہ خالق ہے, میں مخلوق ہوں. سمجھ آئیے؟ تو اس طرح یہ جو تعارف ہے یہ نبی کے ذریعے ہوتا ہے, انسانوں کے ذریعے نہیں ہوتا. عام انسان جو بھی کہہ دے بھائی میرے خیال میں اللہ ایسا ہوگا, غلط ہے. رسول کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا. جب رسول کے ذریعے پہچانیں گے تو وہ اسلام ہوگا, اس کا نام ہے توحید, توحیدی دین. اور اگر رسول کے بغیر اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے تو وہاں دھوکہ کھا جائیں گے, اور بہت سے اچھے اچھے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو یہاں لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، تو اللہ پر ایمان لانے کا بیچ میں دوسرا مطلب یہ کہ رسول پر بھی، لیکن نام نہیں لیتے کہ رسول پر ایمان لائے، با اللہ پر ایمان لائے، چلیں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. وہ بالیوم الاخری، اور آخری دن پر، اللہ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، اور نہیں ہے وہ مومن. ٹھیک ہے نا، تو پہلا جملہ ان کا ہے وما ہم بمؤمنین، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں ہے کہ وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، مگر اللہ فرماتے ہیں لوگو وہ نہیں مانتے، دل سے نہیں مانتے، یہ زبانی باتیں ان کی. تو دوسرا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص جو زبان سے کچھ کہے اور دل میں اس کے کچھ اور ہو، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. زبان سے وہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں یا میں بھی اللہ کو مانتا ہوں، قیامت کے دن کو مانتا ہوں، مگر اندر سے وہ نہیں مان رہا، اندر سے اس کا کفر ہے، تو اللہ کے نزدیک وہ مومن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے نا، یہ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، کیا یہ محبت کرتا ہے اللہ سے، مخلص ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو دکھاوے کے پڑھ رہا ہے، یا اس کا دل میری طرف لگا ہوا ہے، یہ اصل چیز ہے. اللہ دل کو دیکھتا ہے، زبان کو نہیں دیکھتا، ظاہری حالت کو نہیں دیکھتا. تو اصل تو دل ہے، دل میں کیا بیٹھا ہوا ہے. میں زبانی دعوے سے کوئی یہ کہہ دے کہ میں مومن ہوں، ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں بھائی تم مومن ہو، مگر کیا واقعی دل کی حالت جو اللہ جانتا ہے، اللہ اس کو مومن صرف اس کے کہنے پہ مان لے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ دل کو دیکھے گا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے. ایک تو مزاج ایسے لوگوں کا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کیا کہتے ہیں اسلامی ٹرمینالوجی میں یا قرآن مجید کی اصطلاح میں، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 یا ایک اور حدیث میں 4 نشانیاں آپ نے بتائی ہیں. آپ نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثن، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. یعنی کسی نے جاننا ہو کہ کوئی بندہ کیسا ہے، کیا واقعی یہ مسلمان ہے یا منافق ہے، اس کو جاننا ہو تو یہ 3 نشانیوں میں کوئی ایک آدھ نشانی اس میں دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بندہ کھرا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اذا حدث کذبا، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. بات میں جھوٹ بولنا، صحیح بات نہیں کرے گا، جھوٹ بولے گا. اور دوسری نشانی یہ کہ وہ اذا تمین خانا، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. امانت کیا ہوتی ہے؟ یہی کہ میں آپ کو کوئی 10-15 روپے دے دوں، یا آپ مجھے دے دیں اور کہ میں کل لے لوں گا، کل جب آپ آئیں تو میں کہوں یہ 10 لے لو، 5 میں کل دے دوں گا. یار کیوں بھائی، تمہیں جو 15 روپے دیے تھے خرچ کے لیے تھوڑے دیے تھے، کہ تم 5 اپنی ضرورت پہ لگا لو اور پھر اس کے بعد اس کو تنگ کرتے رہو، یہ خیانت ہے. جو چیز دی تھی اس کو ایز اٹ از لوٹا دو، چاہے سال ہی گزر جائے، وہ امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی. اور امانت کا ایک مطلب یہ کہ پوزیشن، بندہ کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہو، یا اس کو کوئی جاب ملی، کانٹریکٹ ہوا، یا تم نے 8 گھنٹے یہاں ڈیوٹی دینی ہے اور یہ کام کرنا ہے، اور اس کام کی تنخواہ تمہیں مہینے بعد ہم اتنی دیں گے. اب وہ تنخواہ کو تو سمجھتا ہے یہ پی نٹس ہیں، لیکن اصل پوزیشن ہے، یہاں پوزیشن پہ بیٹھ کے میں نے پیسہ بنانا ہے، یہ خیانت ہے، یہ خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے. یہ اس کام کے لیے معاہدہ نہیں ہوا تھا، معاہدہ کچھ اور ہوا تھا، لیکن پوزیشن پہ بیٹھ کے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ بہت بڑی خیانت ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اذا حدث کذب و اذا تمن خانا و اذا وعد اخلفا، تیسری نشانی آپ نے فرمائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا، وعدہ خلافی، تو یہ عادت ہوتی. اور ایک اور روایت میں یوں ہے، چوتھی نشانی یہ بتائی کہ وہ اذا خاصم فجرا، جب وہ آرگومنٹس کرتا ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. یہ 4 نشانیاں ہیں، یعنی یہ مومن کا کردار نہیں ہے. دیکھ لیں ان چاروں میں پتہ یہی چلتا ہے کہ اس کی زبان پہ کچھ ہے دل میں کچھ ہے. اس لیے یہ نفاق جو ہے اس سے بڑی, یہ دیکھیں گے آپ, یعنی سلسلہ ہے چلا جا رہا ہے. نفاق کی بات اللہ تعالی نے بڑی تفصیل سے کی ہے, مگر متقین کی بات صرف پانچ آیتوں میں نمٹا دی ہے. کفار کی بات دو آیتوں میں نمٹائی ہے, کیونکہ وہ واضح ہیں, یعنی مانتے, کھل کے کہتے ہیں. لیکن منافق یہ بڑا ڈینجرس ہوتا ہے, اس لیے اس کی بات اللہ تعالی نے تفصیل سے کی ہے. تو یہ جو تفصیل ہے اس کو ہم ضرور دیکھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف تھے اسی تفصیل کو پڑھ کے ڈرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ دل, اس کے ارادے اور نیتیں, یہ بڑی اہم چیز ہے, اس پہ مسلمان کو ہر لمحے نظر رکھنی چاہیے. حتیٰ کہ گھر سے اگر نکلا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو راستے میں بھی اس کا خیال بدل نہ جائے, کوئی گناہ گارانہ تصور نہ آ جائے, کوئی چلتے چلتے کوئی فضول حرکت نہ کر بیٹھے, اور نماز بھی پڑھے تو نماز کے بعد وہ مطمئن نہ ہو. تو ایسی چیزوں سے تو بے خوف وہی ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن جو ہے نا نفاق سے بے خوف نہیں ہو سکتا. کوئی مومن بھی, اس کو ہمیشہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں. چیک کرتا ہے, چیک رکھتا ہے اپنے اوپر, اپنے رویے پر, اپنی گفتگو میں, اپنے معاملے میں. اور ادھر منافق بڑا چالاک ہوتا ہے, وہ چالاک بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو دوسرے کو باور کرا رہا ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں. تو یہ اس کی چالاکی اور جھوٹی سچائی بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے, تجربہ جب ہو جاتا ہے تو. اس لیے یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ نہیں جی نفاق مجھ میں نہیں آ سکتا. نہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں اپنے اوپر چیک رکھنا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پڑھا تھا نا ينفقون, میں نے بتایا تھا نون فا قاف ٹنل کو کہتے ہیں, نفق عربی زبان میں ٹنل کو کہتے ہیں. تو یہ نفاق بھی اسی سے ہے, ٹنل سے. ٹنل جو ہے آپ اس کو دیکھیں, یہ دونوں طرف سے کھلا ہوتا ہے, بند نہیں ہوتا. اگر ایک طرف سے بند ہو تو اس کو ٹنل نہیں کہتے, یہ ادھر سے بھی کھلا ہوتا ہے. لیکن یہی ٹنل صحرا میں ہو, جنگل میں ہو, تو ایک معمولی سا جانور جو خائف ہوتا ہے بڑے جانوروں سے, وہ ہمیشہ اس ٹنل میں آ کے اس کے بیچ میں بیٹھتا ہے. کیوں بیٹھتا ہے؟ الرٹ بیٹھتا ہے, اس لیے کہ اگر کھانے والا مارنے والا مجھے ادھر سے آیا تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا, اور اگر ادھر سے آیا تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا. یہی ہوتا ہے نا. تو منافق کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بیٹھتا ہے بیچ میں, اس کو جب خطرہ نظر آیا کہ ادھر سے ہو رہا ہے کچھ تو ادھر نکل جائے گا, کہ مسلمان مجھ پہ سختی کر رہے ہیں تو وہ کافروں کے ساتھ جا ملے گا, یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ جا ملے گا, اور اگر وہ سختی کریں گے تو یہ ادھر آ جائے گا, اور جی میں مسلمان ہوں, اور جب یہاں سے نکلے گا تو ان کو کہے گا جی میں تو تمہارا دوست ہوں. حقیقت ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر, وہی کیا مسئلہ ہے. تو ایسے رویے اچھے نہیں ہیں, مسلمان کے لیے مناسب نہیں ہے. اس لیے پہلے ہی متقین کی صفات بتا دیں, کافروں کے بارے میں بتا دیا, اب منافقوں کے بارے میں اتنی تفصیل اس لیے بھی بتائی جا رہی ہے کہ ہر بندہ غور کرے کہیں میں تو ان میں شامل نہیں ہوں. حقیقت ہے. تو ایک تو عادت ان کی یہ کہ منہ سے کہتے ہیں مگر دل میں کچھ اور ہوتا ہے, تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں. یہ وہ رویے جو ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہ سے کہنا کچھ اور دل میں رکھنا کچھ, یہ مومنوں کا کام نہیں ہے, متقین کا کام نہیں ہے. لوگوں میں کچھ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. پھر یخادعون اللہ, اب ان کا دوسرا کام کیا ہے؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا یہ کام بھی ہو سکتا ہے, یخادعون اللہ, وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے. وہ زبان سے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں, ہم ایمان لائے, ہم آخرت کو مانتے ہیں, اب مومن جب سنے گا تو مومن تو کہے گا بھئی یہ تو مسلمان ہے, اس نے کون سی نہ کرنی ہے. اس لیے کہ مومن کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کے دل میں گھس کے اس کے اندر سے ایمان کو تلاش کرے, اسلام کو تلاش کرے. مومن کو صرف اتنا کہا گیا کہ تمہارے سامنے جو بندہ کے کہتا ہے میں مسلمان ہوں, میں مومن ہوں, بس تم اس کو مسلمان اور مومن سمجھو, اس کے علاوہ کچھ اور نہ سمجھنا. اس کے دل کے اندر داخل ہو کے ایمان کو تلاش کرنے کا دعویٰ نہ کرنا یا کوشش نہ کرنا. یاد ہے نا وہ حدیث, میدان جنگ میں ایک صحابی نے اپنے دشمن کو پچھاڑا, غالباً اسامہ بن زید تھے, اس کو پچھاڑا تو جو ہی اس کو مارنے لگے تو وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اچھا, پچھاڑنے سے پہلے جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ اس کافر نے مسلمان کو الٹا کیا ہوا تھا, اسامہ کو نیچے گرایا ہوا تھا کہ میں اس کو قتل کروں, اور اسامہ کوشش کر کے ہمت کر کے وہ نکل آئے اور اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس کو نیچے گرایا اور اس کو پر بیٹھ گئے. پہلے وہ اس کو مارنا چاہ رہا ہے, لیکن جب یہ صحابی رسول غالب آ گئے اس کے اوپر آ بیٹھے تو کہتے اشہد اللہ الہ الا اللہ, ان کا اچھا اب پڑھتے ہو, مار دیا اس کو. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا ادھر ادھر مجاہدین سن بھی رہے تھے, لڑ بھی رہے تھے سن بھی رہے تھے, تو جنگ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں جب بیٹھے تو اس کا ذکر چل پڑا, اللہ کے رسول یہ بھی واقعہ ہوا ہے, آپ نے اسامہ کو بولا اسامہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کیا ہے. وہ بھی عرض کرنے لگے اللہ کے رسول وہ کیسا مسلمان تھا, کیسے ممکن ہے, پہلے اس نے مجھے گرایا, مجھے قتل کرنا چاہتا تھا, میں نے بڑی جد و جہد سے کوشش کر کے پینترا بدل کے اپنے آپ کو بچایا, پھر اس کو نیچے کیا, میں نیچے ہوتا وہ مجھے قتل کر دیتا تو کافر تھا, اور اگر میں نے اس کو نیچے گرا کے اوپر قتل کیا تو آپ کہتے ہیں وہ مسلمان ہے, یہ کیسے ممکن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اشققت قلبہ, اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا کہ وہ کافر ہے. کیا جواب دو گے اللہ کو جب کل قیامت کو یہ شخص رب کی بارگاہ میں آیا اور کہے گا اللہ میں تو مسلمان تھا, اسامہ نے مجھے قتل کر دیا. تو اس وقت سمجھ گئے, مسلمان سمجھ گئے کہ بڑا نازک معاملہ ہے, اور وہ کہنے لگے کاش کہ آج میری ماں نے مجھے جنا ہوتا, اتنا بڑا میں نے گناہ کر دیا. تو اس لیے کسی کے اندر گھسڑنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے زوم میں جب یہ کہتے ہیں مومن ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں تو اپنے خیال کے مطابق یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ کلمہ پڑھ چکے لیکن اندر سے مسلمان اگر نہیں ہیں تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو بھی تو دھوکہ دے رہے ہیں نا, اور مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں جو بظاہر ان کے ان لفظوں کو سن کے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان ہیں مگر ہیں مارے آستین, اندر گھس کے مسلمانوں کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں, کمزوریوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں سے رابطے ہوتے ہیں اور یہ مسلمانوں کی خبریں دشمنوں کو جا دیتے ہیں. اس اعتبار سے اہل ایمان کو بھی بڑا دھوکہ دیتے ہیں, یہ انہی کے ٹاؤٹ ہوتے ہیں. وما یخدعون, اللہ فرماتے ہیں نہیں وہ دھوکہ دیتے, الا انفسهم مگر اپنے آپ کو, وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے, یعنی وہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی کیفیت کو نہیں جانتا, ایک ایک بندے کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے, اس کے نفاق کو اگر جانتا ہے تو مومن کے ایمان اور تقوی کو بھی جانتا ہے. تو اس لیے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, اللہ کو نہیں دے رہے. وہ سمجھتے ہیں شاید اللہ کو ہمارے دل کی باتیں پتہ نہیں, ہمارے دل کے اندر جو ہے کفر ہے, بغض ہے مسلمانوں کے خلاف, دین کے خلاف, اللہ کو اس کا علم نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, میں جانتا ہوں سب کچھ, مگر مسئلہ یہ کہ وما یشعرون, وہ نہیں جانتے, انہیں شعور نہیں ہے. شعور میں نے کہا نا شین عین را, اس کا روٹ ہے, شعر کہتے ہیں بال کو, دوسرا مطلب ہے ان کے پاس بال برابر بھی علم نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالی ہمارے دل کی کیفیت کو نہیں جانتا. ہم بڑے چالاک اور ہوشیار لوگ ہیں, جہاں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہاں اللہ تعالی کو بھی غچہ دے جائیں گے. یہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں. وجہ کیا, یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض, ان کے دلوں میں بیماری ہے. دل بیمار ہوتے ہیں, یاد رکھیے. اور دل کی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری یہ نفاق کی ہے. یہ کفر سے بھی بڑھ کے بیماری ہے. یہ انسان بظاہر کہے میں مسلمان ہوں مگر اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹے, مسلمانوں کا دشمن ہو, دشمنوں کے ساتھ مل کے خوش ہوتا ہو, اور مسلمانوں کو اذیت دے کے, ان کو تکلیف پہنچا کے, ان کو نیچا دکھا کے فخر محسوس کرتا ہو. بیماری صرف یہی نفاق کی ہے اور کچھ نہیں, کہ میں نے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرنا, اس بیماری کا میں علاج نہیں کرنا چاہتا, کہ میں کھڑا ہو جاؤں یا تو ادھر کافروں میں چلا جاؤں یا مومنوں میں چلا جاؤں. یہ کھڑا نہیں ہونا چاہتا, یہ اسی بیماری کے اندر ہی رہنا چاہتا ہے. اور یہ بیماری بڑی ڈینجرس ہوتی ہے, یہ بندے کے لیے بھی جان لیوا ہوتی ہے. دل کی بیماری جو ہے, آپ جانتے ہیں آج کسی کا دل بیمار ہو کس طرح وہ دل تھام کے بیٹھا ہوتا ہے, کس طرح اٹھا کے اس کو ہاسپٹل میں پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ان کا دل بھی بڑا کمزور ہوتا ہے, ان منافقوں کا. ہر وقت یہ ڈر ہوتا ہے ان کو کہیں دھر نہ لیے جائیں, میرے راز کہیں پتہ نہ چل جائیں دوسرے کو. میں نے تو یہ کیا, یہ خفیہ کام کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. ہر وقت ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا, بیمار ہی بیمار رہتے ہیں, خوف کا شکار. فزادہم اللہ مرضا, تو زیادہ کر دیا انہیں اللہ نے مرض میں, جب انہوں نے چاہا ہی نہیں کہ ہمارا علاج ہو اور ان کو نفاق سے ہی دلچسپی ہو, اسی کو ہی اچھا کام سمجھیں, اسی میں ہی لگے رہیں, اسی کے بارے میں سوچیں, مزید سوچیں اور راہیں نکالیں کہ کس طرح کوئی راہ نکالوں کہ میں بچ جاؤں اور دوسرے کو, دشمن کو خوش کر سکوں اور مسلمانوں کو زج کر سکوں. کیا لفظ بولوں اس موقع پر؟ یہ ساری بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا ہے, بجائے اس کے کہ وہ سوچیں یار یہ غلط کام ہے, پہلے بھی اس کے آگے شرمندہ ہو چکا ہوں, میرے راز کھل چکے ہیں, پھر بھی مجھے شرم نہیں آتی, مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. مگر نہیں, وہ جو کالک ہے چہرے پہ اس کو یوں لگتا ہے جیسے میں نے بڑا خوبصورت میک اپ کیا ہوا ہے, یہ اس کی حالت ہوتی ہے. تو اللہ اس کی اس بیماری کو بڑھا دیتا ہے, بڑھا دیتا ہے. یہ حقیقت ہے, بڑھتی ہے. جس چیز میں آپ انوالو ہوں گے نا, اسی میں پھر آپ کی دلچسپی بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی, بڑھتی چلی جائے گی, اور آپ چلتے جائیں گے. آپ کہیں گے یہی ٹھیک ہے, یہی ٹھیک ہے. سود میں جو انوالو ہے, آج دیکھ لیں ہمارا بیشتر کاروباری طبقہ جو ہے وہ اب یہ باور کر چکا ہے کہ سود کے بغیر, بینک سے لون لیے بغیر کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. لیکن دوسرے بھی تو ہیں کاروبار کر رہے ہیں جو بینک سے کچھ بھی نہیں لیتے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کا, لیکن ان کے کاروبار میں بھی اللہ نے بڑی برکت دے رکھی ہے. تو یہ بیماری ہو, نفاق کی بھی ایک بیماری ہے کہ جس میں انسان اپنی زبان, اپنی سوچ کو اور استعمال کرتا جاتا ہے, لفظوں کے بارے میں اور ایکسپرٹ ہوتا جاتا ہے کہ کون سا لفظ بولوں جو زو مانا ہو اور آنے والے کو میں کہہ سکوں یہ لفظ ہے, یا لکھوں تو کون سا لفظ لکھوں اور کل کو وہ پوچھے تو میں کہوں اس کا مطلب تو یہ تھا, اور اس کو سمجھایا کچھ جا رہا ہے, کہا کچھ جا رہا ہے. تو اس میں مہارت ان کی بڑھتی جاتی ہے, یہ وہ بیماری ہے. اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا, اس نفاق کی بیماری میں اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے بڑھاتا جاتا ہے, بڑھاتا جاتا ہے, یہ پیچھے نہیں ہٹتے. وَلَهُمْ, اور یہ دیکھ لیجئے ایسے لوگ جب پیک پہ جاتے ہیں نا, تو ان کا وہ حشر ہوتا ہے, وہ حشر ہوتا ہے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس بندے سے اپنے بھی ڈرتے ہیں پرائے بھی ڈرتے ہیں. تاریخ میں دیکھ لیں جس کسی نے بھی غداری کی ہے منافقت کی ہے جا کے دشمنوں سے ملا ہے تو دشمن نے بھی اس کو استعمال کرنے کے بعد اپنا کام لے لینے کے بعد اس کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ میں تم پر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں, کل کو تم نے ان کو دھوکہ دیا تو آج مجھے بھی دے سکتے ہو, لہذا بہتر یہ کہ میں تمہارا خاتمہ ہی کر دوں. تو ایسے بہت سے غدار قتل کر دیے گئے ہیں. یہ ہے فزادہم اللہ مرضا. اور دنیا میں تو سزا ملتی ہے لیکن آخرت میں اللہ فرماتے ہیں ولہم اور ان کے لیے عذاب, ان عذاب ہے علیم دردناک, بیما کانو بوجہ اس کے جو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے. یہ جھوٹ بولنے کی ایک سزا ہے جو دنیا میں مل جاتی ہے. نفاق جھوٹ کا نام ہے. انسان کہے کچھ کرے کچھ, تو یہ جھوٹ جو بولتے ہیں دنیا میں بھی سزا, آخرت میں جو سزا ہے وہ بڑی دردناک ہے. دنیا میں تو زیادہ زیادہ یہ کہ پکڑ کے قید کر کے اس کو باندھ کے جیل میں ڈال دیں گے یا صبح و شام چترول ہوگی یا زیادہ زیادہ اس کو قتل کر دیں گے, بس اتنا ہوگا نا. لیکن آخرت میں تو یہ ایسی دردناک سزا ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا, اور یہ صرف اور صرف جھوٹ کی وجہ سے. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جھوٹ کتنا بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول کیا کوئی مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ سنیے نا یہ حدیث, یعنی وہ زنا کر سکتا ہے, وہ چوری کر سکتا ہے مگر وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ حدیث کا مفہوم ہے, سب اس سے الٹے کام ہو سکتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ. اس لیے کہ مسلمان اور جھوٹ یہ تو دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں.